تقویٰ کے باب میں ایک اہم باس یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کہاں سے ہوگا۔ کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ، ارادہ کرتے ہیں تقویٰ کے حصول کا، اور کچھ عرصہ تک سنی سنائی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کی پابندی بھی کرتے ہیں، کچھ اعمال کو مسلسل مقرر انجام بھی دیتے ہیں، لیکن نتیجہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تقویٰ تو میرے اندر پیدا نہیں ہوا، تو آہستہ آہستہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور وہ عمل جو تقویٰ کے لیے اپنایا تھا یا کسی نے تلقین کیا تھا، اس سے ایمان اٹھ جاتا ہے، اعتقاد ختم ہو جاتا ہے، اور انسان پھر بے عمل ہو جاتا ہے یا سست عمل ہو جاتا ہے۔ عموماً ہوتا ہے کہ معنوی رہنما، اخلاقیات کے رہنما انسان کو تقویٰ کے لیے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، کھانے پینے کی کچھ روابط کے متعلق کچھ ہدایات دیتے ہیں، اوقات کی پابندی انہیں سمجھاتے ہیں، مثلا اول وقت میں نماز پڑھیں تقویٰ آ جائے گا۔ بہت سارے عوام الناس ایسے ہیں جو بہت پابند ہیں اول وقت نماز کے، یا مثلا نماز شب پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، با تقویٰ ہو جائیں گے، اور پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس پابندی کے باوجود اپنے اندر جب تقویٰ تلاش کرتے ہیں تو انہیں اس طرح سے نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تلقینات بعض اقوال کی بنیاد پر یا تجربوں کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، لیکن قرآنی اصول، قرآنی ضابطہ تقویٰ کا نظر انداز کر کے تقویٰ کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، جس میں جن اعمال کو بنیاد قرار دیتے ہیں ان پر پابندی اور تکرار کے باوجود نتیجہ نظر نہیں آتا، چہ بسا انسان کو۔ قرآن کریم کا فرمانا تھا کہ آپ بندگی اختیار کریں تاکہ لعلکم تتقون، آپ با تقویٰ ہو جائیں، تاکہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے۔ بس بندگی کو چھوڑ کر ہم جتنے بھی اعمال انجام دیں وہ تقویٰ تک ہمیں نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی تقویٰ ہم تک پہنچے گا، بلکہ یہ اعمال ہم انجام دیتے رہیں گے اور تقویٰ سے بے نصیب بھی رہیں گے۔ بندگی کے بغیر، بغیر عبودیت کے اور بغیر عبدیت کے تقویٰ ناممکن ہے۔ عبدیت و بندگی اصل گوہر دین ہے، جوہر دین ہے۔ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گوہر مقرر کیا ہے ہدایت و تربیت کے لیے اور فلاح کے لیے، اس سب کا راز بندگی ہی کے اندر ہے، کہ انسان عبدیت پر فائز ہو، طغیان نہ ہو۔ عبدیت کے مقابلے میں طغیان ہے، انسان کے مزاج میں، انسان کے عمل میں، انسان کے رویے میں، انسان کے رجحان میں، انسان کی فکر میں، انسان کے خیال میں، جہاں بھی طغیان ہوگا بندگی سے باہر چلا جاتا ہے انسان، اور بندگی کے بغیر تقویٰ نہیں آتا۔ بندگی کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان میں طغیان ختم ہوتا ہے، خواہشات کا طغیان، شہوات کا طغیان، احساسات کا طغیان، جذبات کا طغیان، اور پھر یہ طغیان کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ سب جب بندگی آ جائے تو طغیان ختم ہو جاتا ہے، انسان طغیان کی حالت میں نہیں ہوتا، اور یہاں سے تقویٰ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے عبدیت کے کھیت میں، عبدیت کی سرزمین میں، بندگی کے چمن میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات 63 میں تین عامل مزید ذکر فرمائے گئے ہیں، ان میں ایک خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، یا پہلا عامل اخذ میثاق ہے، دوسرا اخذ بالقوہ ہے۔ ما آتا اللہ، جو کچھ اللہ نے انسان کے لیے فراہم کیا ہے، مہیا کیا ہے، اسے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ تھامنا ہے، لینا ہے۔ اور تیسرا واذکروا ما فیہ، اللہ نے جو دیا اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں تذکر ہے، ذکر ہے۔ یہ ذکر اور تذکر انسان کو با تقویٰ بناتا ہے، لعلکم تتقون۔ اخذ بالقوہ، دین چونکہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا اگر ہم جامع عنوان قرار دیں انسان کے لیے، ویسے تو ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، لیکن ہر چیز ہم نے اخذ نہیں کرنی، ہمیں اخذ کا حکم ان امور کے بارے میں دیا گیا ہے جو انسانی ارادے سے انجام پاتے ہیں، جو اللہ کے ارادے سے انجام پائیں اور اس میں انسانی ارادہ شامل نہ ہو، ان امور کے متعلق ہمیں نہیں کہا گیا کہ ان کو مضبوطی سے لو، چونکہ ہم نے وہ لینے نہیں ہیں، ہمارا ارادہ ان کے اندر شامل نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے انجام پانے ہیں۔ جیسے ہماری خلقت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے، ہماری ساخت ہے، بناوٹ ہے، تو اس کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا ہمیں کہ یہ بھی آپ مضبوطی سے لے لو آپ، چونکہ یہ ہمارے ارادے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ چیزیں ہم مامور نہیں ہیں، نہ انہیں لینے پر مامور ہیں اور نہ انہیں ترک کرنے پر ہم معصیت کار ہیں، ہم ترک بھی نہیں کر سکتے چونکہ لے نہیں سکتے ان کو، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو امور ہیں ان میں ایک حصہ ان امور کا ہے، ان مسائل کا ہے جو انسان کے ارادے سے انجام پائیں گے، اللہ کے ارادے سے مقرر ہوں گے، انسان کے ارادے سے عملی ہوں گے، انسان کے ارادے سے یہ عملی شکل اختیار کریں گے۔ ان امور کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، چونکہ یہ تم نے لینا ہے، دریافت کرنا ہے، بس یہاں تم اپنی قوت استعمال کرو۔ وہ امور جو انسان کے ارادے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے ارادے سے طے پاتے ہیں، اللہ کے ارادے سے مقرر ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور انسان کے ارادے سے عملی ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم جامع عنوان دیں تو وہ دین کہلاتا ہے، اور باقی متعلقات ہیں دین کے، مثلا جیسے آسمانی کتابوں کے متعلق ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوۃ، اے یحییٰ کتاب خدا کو قوت سے لے لو، کتاب خدا دین کی ہی ایک منبع ہے، دین ہی کے ایک جز یا دین ہی کے ایک ذریعے کی طرف حکم دیا گیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے لے لو۔ دین آئین کو کہتے ہیں، منشور کو کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو دین کہتے ہیں، باقی جتنے معانی ہیں وہ سب اسی کے لوازمات ہیں، جیسے روز جزا دین ہے، فلاں چیز دین ہے، یہ متعدد معنی ہیں، یہ سب لوازمات دین ہیں۔ سب دین کا ایک معنی ہے، وہ ہے منشور، آئین، اور جس کو آپ اپنی لنڈے کی زبان میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ملکی آئین جیسے ہوتا ہے جو پارلیمان بناتی ہے یا لوگ بناتے ہیں یا جرگہ بناتا ہے، آئین اس مجموعے کو کہتے ہیں، ہدایات، ضوابط، قواعد، قوانین جو انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور ان کے مطابق، ان شقوں کے مطابق اپنا عمل انجام دیتا ہے۔ مختلف شعبوں کے بارے میں آئینی شقیں بنتی ہیں اور انسان عمل میں اس شق کے مطابق انجام دیتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو آئین کہتے ہیں۔ جیسے آئین پاکستان ہے کہ اگر کوئی قانون پر عمل کرنا چاہے، کوئی پاکستانی کسی وقت کسی کی نیت ہو جائے آئین پر عمل کرنا چاہے، تو باقاعدہ طور پر مدون ایک دستور آئین موجود ہے ملکی، اس کے اوپر عمل کی کرایا جائے یا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح آئین مقرر کیا ہے انسان کے لیے۔ ملکی آئین کیوں بنے ہیں، قبائلی آئین کیوں بنے ہیں؟ چونکہ اللہ کا آئین معطل کیا ہے، اس کو قلعدم قرار دیا ہے۔ جیسے پاکستان میں کبھی کبھار کوئی جرنیل آ جاتا ہے ایسا، اور وہ آ کر پاکستان کے آئین کو قلعدم قرار دیتا ہے، معطل کر دیتا ہے۔ جیسے ضیاء الحق نے آ کر آئین اٹھا دیا، پرویز مشرف نے آ کر آئین معطل کر دیا، ان دو جرنیلوں نے پاکستانی آئین معطل کیا اور غدار ٹھہرے۔ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ملک کے آئین کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا موت ہے، اور آئین کو معطل کرنا غداری ہے، جرم ہے، اور چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے، سیدھی موت ہے، پھانسی۔ جبکہ یہ پاکستانیوں نے ہی بنایا ہے، ملکیوں نے بنایا ہے، خود بنایا ہے، برطانیہ سے کچھ لیا ہے، بلجیم سے کچھ لیا ہے، فرانس سے کچھ لیا ہے، انگریزوں نے بنایا ہوا تھا، اسی کو ذرا انہوں نے رینوویٹ کر کے پاکستانی عنوان دے دیا ہے، بنیادی طور پر روح اس کی برٹش ہے۔ یہ آئین معطل کرنے سے انسان غدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا آئین، اللہ کا منشور، اللہ کا بنایا ہوا کنسٹیٹیوشن انسان کے لیے معطل کر دیا جائے تو غدار نہیں ٹھہرتا، مجرم نہیں ہے، خائن نہیں ہے، ہے اور بڑا خائن ہے، بڑا مجرم ہے، اور اس کی سزا صرف سزائے موت نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد اور ہمیشہ تک کے لیے جاری ہے وہ سزا جو آئین الہی کو معطل کرے گا۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ دین، ان الدین الدین، وہ دین جو اللہ نے منشور آئین کی جس کو حیثیت دی ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ آئین ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس کو معطل کرو گے تو جس طرح پاکستان کا آئین معطل ہوتا ہے تو مارشل آئین آ جاتا ہے، مارشل لا آ جاتا ہے، ملکی لا ختم ہوتا ہے، کنٹری لا معطل ہوتا ہے، مارشل لا آ جاتا ہے۔ ابھی جو پبلک لا ہیں، ابھی جو پارلیمانی لا ہیں، جمہوری لا ہیں، یہ سب کیوں آئے ہیں؟ چونکہ اللہ کا آئین معطل ہوا ہے تو ان کی جگہ بنی ہے۔ اللہ کا آئین اٹھایا ہے مجرموں نے، معطل کیا ہے، قلعدم قرار دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے، اور اس کی جگہ اپنے آئین بنا لیے ہیں۔ دین یعنی منشور، قانون، ضابطہ، جس کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے۔ دین میں ہر چیز کی حیثیت آئینی ہے، دین کا رنگ ہی آئینی ہے، چونکہ دین ہے، دین یعنی آئین۔ اب اصل آئین پاکستان آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس میں فلسفی ابحاث ہوں، فلسفہ آئین نہیں ہے، فلسفہ علم ہے۔ آئین کی زبان فلسفی نہیں ہوتی، ریاضی علم ہے، ریاضی دستور نہیں ہے، فلسفہ علم ہے۔ دین علم نہیں ہے، دین دستور ہے، آئین ہے۔ جس طرح ہماری یونیورسٹیوں میں لا بھی ہے، لا پڑھایا جاتا ہے، علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، فزکس علم ہے، کیمسٹری علم ہے، بایولوجی علم ہے، لیکن لا علم نہیں ہے، دستور ہے، آئین ہے۔ لا کالج میں اور سائنس کالج میں فرق ہے، دونوں کی کتابوں میں فرق ہے، دونوں کے ٹیچرز میں فرق ہے، دونوں کے استادوں میں فرق ہے، دونوں کے نتائج و اہداف میں فرق ہے۔ قانون پڑھا ہوا قانون دان بنتا ہے، چونکہ تشریع دین میں ہم نے اس کو دستور ترجمہ ہی نہیں کیا۔ جب یہ دستور و آئین کے ترجمے میں نہیں بات آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی شکل آئینی نہیں رہی۔ آئینی حیثیت جب اس کی ختم ہوئی، اس کا اثر ہر چیز کے اوپر پڑا۔ از جملہ دین کے جو مختلف امور ہیں، ان میں حیات انسانی کے آئین کے اندر حیات کی حفاظتی تدبیر بھی منظور کی گئی۔ یہ تقوی، تقوی آئین کا حصہ ہے، دستور کا حصہ ہے تقوی، اور یہ دستور کے اندر ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اس کے بغیر دستور بے معنی ہے، آئین بے معنی ہے، لا یعنی ہے، فائدہ نہیں ہے آئین کا اگر اس کے اندر، اس آئینی مسودہ میں، اس آئینی نظام کے اندر تقوی نہ ہو، یعنی حفاظتی تدبیر نہ ہو۔ یہ حفاظتی تدبیر دین کی بھی ہے، حیات کی بھی ہے، اور تمام نسلوں کی ہے۔ اس حفاظتی تدبیر میں قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ تقوی حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ تقوی کا حصول دین کو مضبوطی سے لینے سے ہوتا ہے۔ مضبوطی، خود قرآن کریم نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، قوت کے ساتھ لو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، قوت کے ساتھ لو اس کو۔ قوت کے ساتھ لینا تین مرحلے، ایک مرحلہ فہم دین ہے جس میں قوت یقین درکار ہے، دوسرا مرحلہ ہے اس دین کو انسان سے جڑنے کا جس کا ایمان نام ہے، قوت ایمان۔ قوت یقین رکن ہے قوت ایمان کے لیے، اور قوت یقین و ایمان، ان سے ایک تیسری قوت درکار ہوتی ہے یا پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، جس سے دین عملی ہوتا ہے۔ یہ آئین عملی شکل اختیار کرتا ہے، اس کا نام ہے قوت ارادہ، قوت ارادی۔ تین قوتیں شرط ہیں دین کے لیے۔ مضبوطی سے دین لینے کا مطلب قوت یقین، قوت ایمان اور قوت ارادہ، عزم۔ اور یہ صرف طلاب یا علماء کے لیے نہیں، چونکہ دین آئین و منشور ہے عوام کے لیے، سب کے لیے۔ ابھی دین اس طرح سے ہو گیا کہ دین ایک طبقے کا نصاب ہے، ایک طبقہ دین پڑھتا ہے، باقی طبقات سائنس پڑھتے ہیں، نصاب اپنے اپنے علیحدہ کر لیے ہیں، جبکہ دین سب کا مشترکہ نصاب ہے۔ سائنس پڑھتے ہو تو بھی دین تمہارا نصاب ہے، دین پڑھتے ہو تو بھی دین تمہارا نصاب ہے، زندگی کے کسی پیشے حرفے سے تعلق رکھتے ہو دین تمہارا نصاب ہے، سیاست میں ہو تو بھی دین کا نصاب لازم ہے، گھریلو زندگی ہے تو بھی دین کا نصاب لازم ہے، تاجر پیشہ ہو تو بھی دین کا نصاب لازم ہے، اگر دیگر علوم سیکھ رہے ہو تو بھی دین کا نصاب تمہارے لیے لازم ہے۔ اس کو ایک نصابی حیثیت سے پڑھو زن و مرد، یعنی یہ قوت یقین ہر فرد کے لیے لازم ہے، یہ قوت ایمان فرد فرد کے لیے لازم ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، دین کو مضبوطی سے لو، یہ صرف طلاب و علماء کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اور قوت ارادی سب کے لیے لازم ہے تاکہ دین کو مضبوطی سے لے سکو. یہ تین طاقتیں قوت یقین، قوت ایمان اور قوت ارادہ، اس کو ایک چیز کے ذریعے سے ممکن بنا سکتے ہیں آپ. قرآن کریم نے اس کی رمز ذکر کی ہے، وہ ہے عہد، میثاق. عہد و میثاق سے انسان یہ تین قوتیں اپنے اندر ایجاد کر سکتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، یاد کرو، خاطر ملو، مد نظر رکھو، حاضر کرو اس موقع کو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاق لیا. میثاق پختہ عہد، نہ ٹوٹنے والا عہد، ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کو جب مضبوط بنایا جائے کہ نہ ٹوٹ سکے. جیسے کچھ کام ہیں ہم انجام دیتے ہیں اور کچھ کام اوپر مزید انجام دیتے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں. سڑک بناتے ہیں، سڑک تو بن جاتی ہے، جیسے پاکستانی ٹھیکیدار بناتے ہیں، اس کو ہموار کر دو سڑک بن گئی ہے، لیکن مضبوط نہیں ہے. یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ سڑک رہے گی، دوسرے دن ٹوٹی ہوتی ہے. صرف اس کا ظاہر شکل سڑک والی بنا دینا کافی نہیں، اس کو مضبوط بھی بنانا ہے. عمارتیں بناتے ہو، انہیں مضبوط بھی بناؤ. مضبوطی ایک علیحدہ خصوصیت ہے جو مختلف اشیاء میں آپ نے ملحوظ رکھنی ہے، ایجاد کرنی ہے. اسی طرح عہد، ذمہ اپنی گردن پہ لینا، اپنے ذمہ کوئی کام لینا، اپنے ذمہ کوئی فریضہ لینا، اپنے ذمہ کوئی ماموریت لینا، اپنے ذمہ کوئی حق لینا کہ یہ میں نے کرنا ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں، یہ عہد ہے. اور عہد کو پھر مضبوط بنانا ہے، اس کی وساقت کی ضرورت ہے، توثیق کی ضرورت ہے، اسے میثاق بنانا ہے، عہد کو پکا کرنا ہے، کنکریٹ بنانا ہے تاکہ میثاق بن جائے. جیسے اینٹ بناتے ہیں، کچی مٹی، کچی مٹی بارش ختم کر دیتی ہے، کسی کا پاؤں اوپر آ جائے ٹوٹ جاتی ہے، گر جائے ہاتھ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے. پھر اس کچی اینٹ کو پکا بنایا جاتا ہے، وسوخ اس میں پیدا کیا جاتا ہے، پختہ بٹی میں پکایا جاتا ہے. اب نہ صرف خود نہیں ٹوٹتی، یہ گرتی نہیں ہے، خطرے میں نہیں ہے، بلکہ اب یہ مضبوط چیزوں کو بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. مضبوط عمارتیں، مضبوط دیواریں، مضبوط حصار اس کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں. آپ اب عہد کیا ہے تو اس کو پکا بھی کرو، پکا کرو گے میثاق ہو جائے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے میثاق لیا، یعنی پختہ عہد لیا، پھر اس عہد کی پختگی بھی تم سے لی، اور پھر اس کے بعد تمہیں حکم دیا کہ خذو، اب تم لو، تم تھامو. مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے یہ عہد لیا تھا تم سے کہ دین کو مضبوطی سے تھامنا. جو میثاق لے کر آتے ہیں دین سمجھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، پختہ عہد کر کے آتے ہیں. چونکہ لمبا سفر ہے، ایک سخت ہے، مشقت والا ہے، حوصلے والا کام ہے، اس لیے یہاں وہی قائم رہ سکتا ہے میدان دین میں جو عہد کرے اور میثاق کرے، اس عہد کو میثاق بنائے، پختہ کرے، مضبوط کرے، اور پھر آخری لمحے تک اس پہ قائم رہے. ارادہ بہت مضبوط ہو، یقین قوی ہو، اور ایمان اس کا مضبوط ہو. جیسے پہلے بھی مثال دی تھی، ہم پرورش یافتہ ہیں ذکر کربلا کے، لیکن جس طرح کربلا سے ہم نے رسومات ہی لی ہیں، کربلا سے رکن کربلا نہیں لیے، سرمشق نہیں بنایا کربلا کو ہم نے. ہم نے ثواب کا میدان سمجھا، ہم نے وہاں پر ایک معنوی روزہ سمجھا، وہاں پر حاضری دی کربلا میں، اور عقیدت کا جذبہ لے کر کربلا گئے ہیں. کبھی ہم کاپی لے کر نہیں گئے. جیسے کچھ شاگرد ہوتے ہیں تو لاب ہوتے ہیں، عقیدت لے کر مدرسے میں آتے ہیں، کتاب کاپی نہیں خریدتے، نہ قلم ہوتی ہے ان کے پاس، نہ کتاب ہوتی ہے، نہ کاپی ہوتی ہے، عقیدت کے جذبے سے آ جاتے ہیں. اور آ کر ایسے یہاں کم ہیں، لیکن بڑے مدارس اور حوضوں میں زیادہ ہیں. مثلا نجف اور قم میں جا کر دیکھیں، عقیدت مندوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، پڑھنے والوں سے زیادہ یہ ہیں. ابا کبا پہن لیتے ہیں، اور عقیدت کے تحت، چونکہ مقدس جگہ ہے، حرم بھی ہیں وہاں پر، اور باقی بھی انسان آلودگیوں سے محفوظ رہتا ہے، لہذا کئی نسلیں ان کی وہیں پر رہتی ہیں، انہیں پڑھنا آتا بھی نہیں ہے، نہ کتاب ہوتی ہے ان کے پاس، نہ کاپی ہوتی ہے نہ قلم ہوتی ہے نہ کسی درس میں جاتے ہیں, لیکن وہاں پر عقیدت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے مدرسے میں آنا ہے تو آپ کتاب لے کر آؤ, کاپی لے کر آؤ, قلم لے کر آؤ, کلاس میں جاؤ. عزیز من, جب کربلا جاتے ہو تو صرف ڈالر کافی نہیں ہے, ویزا کافی نہیں ہے, ہوٹل کافی نہیں ہے, ایک کاروان کافی نہیں ہے کربلا جانے کے لیے, چونکہ وہاں جا کر آپ نے مشقیں کرنی ہیں, مشقیں لکھنی ہیں. وہ سرمشق ہے. کاپی لے کے جاؤ, قلم لے کے جاؤ. کاپی کیا ہے؟ دل آپ کا, روح آپ کی, نفس آپ کا, وجود آپ کا. یہ کاغذ لے کر جاؤ اور اس کے اوپر لکھو. ادھر کیا لکھو؟ عہد. اپنے رب کے ساتھ عہد کرو وہاں جا کر. وہ میدان عہد ہے, اس لیے طلب کیا گیا تمہیں. عہد کرو اور اس عہد کو پختہ کرو وہاں پر. کربلا عہد کا بھی میدان ہے اور میثاق کا بھی میدان ہے. پختہ کرو اس کو, اتنا پختہ کرو کہ اس میدان سے تمہیں کوئی بھی نہ نکال کے لے جا سکے. آپ توجہ کریں, اسی مارکہ کربلا میں دو لشکر تشکیل پائے. ایک لشکر کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل نے بنایا, ایک لشکر سید الشہداء ساتھ لے کر گئے. اب دونوں لشکروں کا فرق دیکھیں, دونوں ایک جیسے, دونوں عقیدت مند, دونوں شیعہ, دونوں پیروکار, دونوں عہد کیے ہوئے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل نے 18,000 کا لشکر بنایا اور یہ 18,000 ان کی دعوت پر آ بھی گئے. جس دن ہانی ابن عروہ کو عبیداللہ نے اسیر کیا دار المارا میں, ان کو آزاد کرانے کے لیے مسلم ابن عقیل یہ 18,000 کا لشکر لے کر, پہلے روپوش تھے, مخفی گاہ میں تھے, پناہ گاہ میں تھے, پھر باہر آ گئے. مسلم ابن عقیل نے وہ حفاظت اور وہ سارا احتیاط چھوڑ دی اور خود سالار بن کر اس سارے لشکر کو لے کر, مسلح لشکر کو لے کر, 18,000 کا لشکر لے کر عبیداللہ کا محاصرہ کر لیا اور کہا کہ ہانی ابن عروہ کو ہمارے حوالے کرو. یہ سارا عقیدت مندوں کا لشکر تھا. پھر عبیداللہ نے جواب دیا, عبیداللہ نے دھوکہ دیا اس لشکر کو کہ ہانی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلایا, اسی لشکر کی خواتین کو بلایا اس نے, بلا کر اور انہیں کہا کہ مغرب سے پہلے پہلے یہ لشکر یہاں نہیں ہونا چاہیے, اپنا اپنا مرد لو اور نکلو یہاں سے. اس نے بتا دیا کہ میں کیا حشر کروں گا تمہارے مردوں کا اور تمہارا کیا حشر کروں گا. اور یہ عورتیں آئیں, ایک ایک مرد کا ہاتھ پکڑا, کسی نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, کسی نے داماد کا ہاتھ پکڑا, کسی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا, کسی نے باپ کا ہاتھ پکڑا, اور روتی چلاتی ہوئی آ کر سارے مردوں کو, مجاہدوں کو, عقیدت مندوں کو, ان بڑے بڑے دعوے دار ڈھینگے مارنے والوں کو پکڑ پکڑ کے ساری عورتیں لے گئی رونے کے لیے. تو یہ قصہ سب کو پتا ہے آپ کو کہ جب مغرب کی نماز پڑھی جناب مسلم ابن عقیل نے تو کوئی بھی نہیں تھا ساتھ. 18,000 لشکر میں سے کوئی بھی نہیں تھا. کدھر غائب ہو گئی ہے؟ یہ عصر تک سفیر امام کے ساتھ تھے. عصر سے مغرب تک کتنا فرق, کتنا وقت لگتا ہے, کتنا ٹائم گزرتا ہے؟ پہلے توجہ نہیں تھی, آج نوٹ کر لینا, عصر سے لے کے مغرب تک کتنا وقت گزرتا ہے. اتنے وقت میں 18,000 کا منتشر ہونا, کیسے منتشر ہوئے؟ کہاں کمزوری دکھا گئے؟ عہد کیا تھا, میثاق نہیں بنایا تھا, پختہ نہیں کیا تھا, کنکریٹ نہیں کیا تھا اس کو. عورتوں نے توڑ دیا, عورتوں کو ہتھیار کے طور پر عبیداللہ نے استعمال کیا. کتنے مردوں کے عہد عورتیں توڑوا دیتی, میثاق توڑوا دیتی. اور ادھر ایک لشکر ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھا کر, پہلے بھی بار بار انہیں کہا ہوا تھا, اس شب چراغ بجھا کر ان سب سے کہا کہ آپ جا سکتے ہو, آپ چلے جاؤ یہاں سے. مسلم ابن عقیل نے ایک کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ جا سکتے ہو, سب کو کہا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, اور سب چلے گئے. اور امام حسین علیہ السلام نے سب سے کہا کہ چلے جاؤ, ایک بھی نہیں گیا. یہ میثاق تھا, یہ عہد کنکریٹ تھا, یہ میثاق تھا, یہ پختہ تھا. یہ اتنا پختہ تھا کہ اس کو توڑنے کے لیے بہت حربے استعمال ہوئے, کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا. امام نے اجازت دی, آج یہ جمعیت کو آج اجازت دیں, بس یہ کارگائیوں کو آج اجازت دے دیں, جا سکتے ہیں. طلبہ کو اجازت دیں, جا سکتے ہیں. کتنے رہیں گے پیچھے؟ پھر یہ کربلا میں یا حسین لبیک, یا حسین لبیک, یا حسین کہیں گے. لبیک یا حسین, یہ تو نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ کسی ہوٹل میں رہ کر اور حرم میں آ کر دیکھ کے زیارت کر کے چلے جائیں. لبیک یہ ہے میثاق, یہ لبیک یا حسین, عہد لبیک یا حسین. قائم رہو وہاں تک مضبوط رہو وہاں, جو عہد کیا ہے اس کو آخر تک نبھاؤ, بے شک جان جاتی ہے چلی جائے, عہد نہ ٹوٹے, عہد نہ ٹوٹے, گردن بے شک کٹ جائے. یہ ایک نمونہ ہے. مکتب کربلا میثاق بناتا ہے, عہد کرواتا ہے اور میثاق بناتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, تم نے جب میثاق لے کے دین میں آؤ گے پھر تمہارے اندر یقین بھی ہوگا, تمہارے اندر ایمان بھی آئے گا, تمہارے اندر ارادہ بھی مضبوط ہوگا. لیکن اگر عہد کے بغیر آئے ہو, میثاق کے بغیر آئے ہو, پھر یقین کی جگہ گمان لے لے گا, ایمان کی جگہ خرافات آ جائیں گی, رسومات آ جائیں گی, اور ارادے کی جگہ خواہشات. پھر تم خواہشات کے بندے ہو, پھر خدا کے بندے نہیں ہو.